اتوار 13 مئی کے سیروین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ پاکستانی فوج نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں کے بارے میں بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف نے کیا کیا؟ تجزیہ کار:
یہ ایک گیمبل ہے جو نواز شریف نے کھیلا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ان کے نقصان کے امکانات ہمیں اس وقت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔
خبروں کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ فوج نے وزیر اعظم کو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کی تجویز دی ہے تاکہ ممبئی واقعے کے حوالے سے گمراہ کن میڈیا بیان پر بات چیت کی جا سکے۔ اجلاس کل صبح منعقد ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے ممبئی حملوں سے متعلق متنازع بیان کے بارے میں میڈیا احتیاط سے کام لے۔ اس حوالے سے تفصیلی بحث آپ پروگرام سربین میں سن سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے دوسرے بڑے شہر سوربایا میں واقع 3 گرجا گھروں کو یکے بعد دیگرے خودکش حملوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات حسن بلال سے۔
انڈونیشیا کی پولیس کے سربراہ کے مطابق ان حملوں میں ایک ہی خاندان کے افراد ملوث ہیں۔ ماں نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک گرجا گھر میں خود کو اڑا لیا، جبکہ باپ نے 3 بیٹوں کے ساتھ دوسرے گرجا گھروں کو نشانہ بنایا۔ نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ 2005 میں بالی حملوں کے بعد ہونے والے حملوں میں سے یہ شدید ترین تھا۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا کے 90% سے زائد آبادی مسلمان ہے، لیکن وہاں مسیحی برادری، ہندو اور بدھ مت مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اپنے سفارتی دوروں کے آغاز پر چین میں موجود ہیں۔ ان دوروں کا مقصد مغربی ممالک کے ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدے پر یقین دہانی لینا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ اس معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر چکا ہے۔ بیجنگ میں بات کرتے ہوئے جواد ظریف کا کہنا تھا کہ اگر معاہدہ برقرار رکھنا ہے تو ایران کے عوام کے لیے اس کا فائدہ پہنچانے کی گارنٹی دینا ہوگی۔ جواد ظریف بیجنگ کے بعد ماسکو اور برسلز جائیں گے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وادی نیلم میں جاگراں نالے کو عبور کرنے والا پل ٹوٹنے سے متعدد سیاح نالے میں گر گئے ہیں، جن کی تلاش جاری ہے، جبکہ 5 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
مقامی انتظامیہ کے مطابق آج یہ حادثہ وادی نیلم کے علاقے کنڈل شاہی میں اس وقت پیش آیا جب سیاحوں کی بڑی تعداد جاگراں نالا کو پیدل عبور کرنے والے پل پر چڑھ کر سیلفیاں لے رہے تھے کہ اچانک پل ٹوٹ گیا۔ اطلاعات کے مطابق جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت پل پر 2 درجن سے زائد سیاح موجود تھے، جبکہ پیدل افراد کے لیے بنائے گئے اس پل پر ایک وقت میں 5 سے 7 افراد ہی جا سکتے ہیں۔ اب تک پانی میں بہ جانے والے افراد میں 6 کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ 17 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے سوراب گوٹ میں جلسے کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم اس تحریک کے سربراہ منظور پشتین کراچی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ لاہور سے ہوائی ٹکٹ منسوخ کیے جانے کے بعد وہ بذریعہ سڑک کراچی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلسے میں شریک تحریک کے ایک حامی نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا
کہ پشتونوں کے اندر جو 10,000-12,000 لوگ مسنگ ہیں، اسی طرح بلوچوں کے اندر لوگ بات کرتے ہیں کہ 7,000-8,000 مسنگ ہیں، ہم کے سندھ کے اندر اتنے لوگ مسنگ ہیں، تو الٹیمیٹلی اتنے سارے لوگوں کا یہ پاپولر ایجنڈا تو بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ اس ریاست کا جو بھیانک طریقہ ہے تشدد کا، یا ریاست جو ہے جبر کے صورت پہ جو صورت آگے لے کے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے اندر لوگوں کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے اپنی فرسٹریشن ریفلیکٹ کرنے کا، کیونکہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی بدقسمتی سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کی جو عوام کے اصل مسائل وہ بہت پیچھے رہ گئے۔
اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی اور ٹی وی کی معروف شخصیت منیزہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ دہلی میں منعقدہ ایک ایشین میڈیا سمٹ میں انہیں بطور مقرر مدعو کیا گیا، لیکن عین وقت پر انہیں اس میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا۔ تفصیلات تہمینہ قریشی سے۔
دلی سے لاہور واپس پہنچ کر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے منیزہ ہاشمی نے بتایا کہ منتظمین نے اس صورتحال کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکستانی اس تقریب میں شرکت نہ کرے۔ منیزہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ وہ اس سے قبل متعدد بار انڈیا کے مختلف شہروں کا دورہ کر چکی ہیں، اور اس سے قبل انہیں اس قسم کی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا کہ کسی تقریب میں انہیں شرکت سے روک دیا گیا ہو۔
فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سنیچر کی رات چاقو کے حملے میں ایک شخص کو ہلاک اور 4 افراد کو زخمی کرنے والے حملہ آور کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھے۔ فرانس کے میڈیا کے مطابق حملہ آور کی عمر 21 سال تھی، ان کا تعلق چیچنیا سے تھا اور 2010 میں انہوں نے فرانس کی شہریت حاصل کی۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک سرکاری عمارت پر بم اور فائرنگ کے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارت کے داخلی دروازے پر کار بم دھماکے سے اڑائی گئی، جس کے بعد مسلح افراد عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان جھڑپ 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک ہی خاندان کے افراد نے 3 گرجا گھروں پر خودکش حملے کیے، کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آج کے سیربین میں شامل ہے، اور فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی کے بھارت سے نکالے جانے کے وجہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے سیربین میں۔ مگر پہلے رخ کرتے ہیں سیربین کے آج کے بڑے موضوع کا، جو سابق وزیراعظم نواز شریف کے اس بیان کے بارے میں ہے جس میں انہوں نے ممبئی حملوں کی ذمہ داری پاکستان کے مقتدر اداروں پر عائد کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ ان کے اس بیان پر فوج کے تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل عبدالغفور باجوہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم خاقان عباسی کو سابق وزیراعظم کے ممبئی حملوں کے بارے میں گمراہ کن بیان پر قومی سلامتی کا اجلاس طلب کرنے کی تجویز دی ہے، اور یہ اجلاس کل ہوگا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے اس بیان دینے کی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے میں نے سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے بات کی۔
دیکھیے، اس وقت ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ملٹری انسٹیٹیوشن یا آرمی ان کا ٹارگٹ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اپنی مشکلات ہیں اس وقت ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں، وہ فوج اور جوڈیشری کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا وہ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بات کہنے سے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہوگی اور ملٹری پہ انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہوگا، انڈیا کا، امریکہ کا، دوسرے ملکوں کا، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے ڈومیسٹک پالیٹکس میں اقتدار تک دوبارہ پہنچنا، وہ غالباً ان کے خیال میں آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے اس کا تعلق ہے، ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے یا سچ ہے۔
اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں کئی پاور سینٹرز ہیں، یعنی غالباً ان کا اشارہ پھر وہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک طاقت ایک جگہ مرکوز نہیں ہوتی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کیا جمہوری نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے پاس یا ایک ہی عہدے کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے؟
دیکھیے، یہی چیز ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ جمہوری نظام میں طاقت کے مختلف سورسز ہوتے ہیں، اور ایک ادارے جو مختلف جمہوری ادارے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، چیک کرتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں، یعنی ان کی اٹانومی بھی ہوتی ہے اور ڈیپینڈنس بھی ہوتی ہے۔ اور جو لیڈرشپ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ڈائیورس سورسز آف پاور ہیں جہاں سے مختلف اوپینینز آتی ہیں، بعض دفعہ انسٹیٹیوشنل رائیولریز بھی چل رہی ہوتی ہیں، ان میں جو مختلف رائے آتی ہیں ان سے وہ کنسنسس کس طرح کریٹ کر سکتا ہے، اور وہ کس قسم کی ڈائنمک لیڈرشپ دے گا کہ مختلف اثرے مختلف رائے رکھنے کے باوجود اس کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی پولیٹیکل اکیومن کو ریکگنائز کرتے ہوئے ہمیشہ لائن کے اندر فال کرتے ہیں۔ اور اگر ایسی لیڈرشپ مہیا نہیں ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جمہوری ادارے مختلف ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہم نے پاکستان میں دیکھا۔
یعنی آپ کے خیال میں جمہوری نظام میں ایک بادشاہ منتخب نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ایک وزیر اعظم منتخب کیا جاتا ہے؟
بالکل درست ہے، بادشاہی نظام نہیں ہوتا۔ طاقت کا جو سورس ہے وہ بادشاہ سلامت یا اس صورت میں وزیر اعظم نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کی اپنی حیثیت ہے، لیجسلیچر ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، ملٹری ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ حالت جنگ میں ہوں تو پھر ملٹری کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، ذرا مطالعہ کیجئے برطانیہ کی جو ڈیسیجن میکنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان، یا امریکہ کی ڈیسیجن میکنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان، یا ویتنام وار کے درمیان ویتنام کے بارے میں، وہاں آپ کو ملٹری کا کلاؤڈ اس مخصوص کانٹیکسٹ میں زیادہ نظر آتا ہے۔
اچھا، یہ ایک بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جب بھی پھنستے ہیں تو ایسے بیان دیتے ہیں جس میں فوج کو وہ ڈائریکٹلی یعنی ہیڈ آن کولیژن، ایک براہ راست تصادم کی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماضی میں جب وہ پھنسے تو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا کہ ان کے پوچھے بغیر ہی کارگل میں فوج چلی گئی تھی. کچھ دنوں بعد جب انہیں فوج سے ڈیل کر لی تو وہ ملک سے باہر چلے گئے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تصادم کی کیفیت جو اب نظر آ رہی ہے یہ بھی کسی ڈیل کی طرف جا رہی ہے، یا وہ واقعی فوج کو شکست دے کے یا اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے وزیر اعظم بننا چاہیں گے اس ملک کے؟
دیکھیے، خواہش تو ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو اس وقت مشکل حالات ہیں، جو مقدمات چل رہے ہیں، ان سے ان کی جان چھوٹ جائے. تو اس کے لیے انہوں نے جو اپروچ اڈاپٹ کی ہے وہ کنفرنٹریشن کی اپروچ ہے کہ جو ادارے ہیں ریاست کے مضبوط، جو جن سے ان کو واسطہ پڑ رہا ہے، اب نیب پہ بھی کریٹیسزم شروع ہو گیا ہے، جوڈیشری ہے، یہ فوج ہے، ان کو اگر پریشر ڈال کے پیچھے دھکیل دیا جائے تب ان کے لیے ایک سپیس بن جائے گی اور یہ ادارے مجبور ہو جائیں گے کہ نواز شریف کو ریٹین کریں. تو یہ ایک گیمبل ہے جو نواز شریف نے کھیلا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ان کے نقصان کے امکانات ہمیں اس وقت زیادہ نظر آ رہے ہیں.
آپ سے کچھ دیر پہلے میں بات کر رہا تھا سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے لاہور میں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور نااہل وزیر اعظم نواز شریف کے پاکستان کے اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں جو بات بھارت میں بہت زیادہ اٹھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے 26 دسمبر 2008 کے حملوں میں پاکستان سے دہشت گرد جو بھیجے گئے تھے اس کو قبول کیا ہے، اور یعنی اس کا اقبال جرم کیا ہے. میں نے دہلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے بات کی اور پوچھا بھارتی میڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا نواز شریف کے اس بیان پر بھارتی حکومت کا کوئی سرکاری موقف سامنے آیا ہے؟
سرکاری طور پر تو ابھی کوئی صاف رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، کوئی واضح طور پر بات نہیں کی گئی ہے، لیکن ذرائع کے حوالے سے اور میڈیا میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب پاکستان کے کسی اعلیٰ اہلکار نے، بلکہ ایک سابق وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 2008 میں ممبئی پر جو حملے کیے گئے تھے وہ پاکستانی نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا یا جس زبان کا انہوں نے استعمال کیا ہے اس سے یہاں اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے، یا بلکہ اس کا مطلب یہ نکالا گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے بلکہ بھیجے گئے تھے، اور یہ کہ اس میں پاکستان کے کچھ اداروں کا ہاتھ تھا.
اچھا، اگر ایک بار دیکھی جائے تو انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ جس کے بارے میں پاکستان میں یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اندرونی کھپت کے لیے فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن کیا ان کے اس بیان سے بھارت کے کیس کو کوئی مضبوطی مل سکتی ہے کسی بھی سطح کے، یعنی کہ کسی کمیشن یا کوئی انٹرنیشنل کوئی کورٹ میں اگر کوئی جائے تو کہ اس کو فائدہ ملے گا کہ کوئی اس قسم کی بات کہی گئی ہے؟
سکیں ابھی اس طرح کی تو باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ اس کو بین الاقوامی سطح پر کسی فورم پر اٹھایا جائے، لیکن جہاں تک کیس کو تقویت ملنے کا سوال ہے تو وہ بالکل صاف یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب سابق وزیر اعظم یہ کہیں کہ حملہ‌آور پاکستانی تھے، اور یہاں میڈیا میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان اب تک اس بات میں، اس معاملے میں ڈینائل میں تھا، اور یہ اعتراف بھی کرنے سے انکار کر رہا تھا کہ تمام حملہ‌آور وہیں سے آئے تھے، بلکہ ان کی لاشیں بھی انہوں نے وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ بات تو یہاں بار بار کہی جا رہی ہے کہ انڈیا کا کیس مضبوط ہوتا ہے اور اب وہ بہتر پوزیشن میں ہے، بہتر حیثیت اس کی اس بارے میں ہو جاتی ہے کہ پاکستان پر زیادہ دباؤ ڈالے کہ جو اس حملے کے لیے ذمہ دار تھے ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حافظ سعید، جن کے بارے میں انڈیا میں یہ تاثر ہے کہ وہ اس حملے کے لیے براہ راست ذمہ دار تھے اور انہی کے اشارے پر یہ سارا کام کیا گیا تھا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یا ذکی الرحمان لکھوی جو اب ضمانت پر رہا ہے، ان کو جب بھی ان کا ذکر آتا ہے یا انڈیا میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد، تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں اس کیس میں جس میں 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، ابھی تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، اور یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جب تک اس کیس میں کسی کو سزا نہ ہو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کا یا گراں قدر اس میں کوئی تبدیلی آنے کا خاص امکان نہیں ہے.
اچھا، ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو باتیں کہی ہیں
وہ تقریباً وہی ہیں جو سے پہلے کئی اور لوگ کہہ چکے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کے نام آ رہے ہیں، ایک سابق حکومت کے، پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ کا بھی نام آ رہا ہے، جنرل مشرف کا بھی نام آ رہا ہے، کچھ جرنیلوں کے حوالے سے بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی باتیں کہیں، تو نواز شریف کے کہنے میں اور ان لوگوں کے کہنے میں کیا فرق محسوس کیا جا رہا ہے؟
میرے خیال میں بالکل صاف ہے کہ جب ایک سابق وزیر اعظم، اور جن کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی تھا کہ وہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب فوج کے بہت قریب بھی مانے جا رہے تھے، اگر وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی وزن ہوتا ہے۔ یہاں اب کسی کو اس بارے میں شبہ نہیں ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ جسے یہاں کہا جاتا ہے وہ باضابطہ طور پر اس میں انوالو تھے، انہی کے اشارے پر یہ حملہ کیا گیا تھا۔
یہ تھے دہلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔ ایک اور خبر کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دہلی سے اس کا تعلق ہے۔ اردو زبان کے معروف شاعر اور بائیں بازو کے دانشور فیض احمد فیض کی بیٹی منزہ ہاشمی کو اس وقت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں دہلی میں منعقدہ ایک کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی، مگر غیر مرئی قوتوں کی مداخلت کی وجہ سے انہیں شرکت سے روک دیا گیا۔ اس بات پر منزہ کافی سنجیدہ اور رنجیدہ ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا ہے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ منزہ ہاشمی گزشتہ روز لاہور پہنچی، میں نے ان سے اس افسوسناک واقعے کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ اس کانفرنس کس قسم کی تھی۔
جی، یہ ایونٹ ہے، کہلاتا ہے ایشیا میڈیا سمٹ۔
ایشیا میڈیا سمٹ
15th تھا۔ جی، 15 سال سے ہو رہا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور یہ کبھی چین میں ہوتا ہے، چین میں ہوا، اور اس کے بعد بینکاک میں ہوا، ملیشیا میں ہوا، انڈونیشیا میں ہوا، مختلف ملکوں میں یہ گھومتا رہتا ہے۔
جی جی،
یہ پہلا تھا جو دلی میں ہوا تھا۔
ٹھیک ہے،
اور میں نے کوئی 13-14 اٹینڈ کی ہوئی ہیں، تو میرے ساتھ ان کے بڑے پرانے مراسم ہیں، اچھے مراسم ہیں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا 12 فروری میں کہ آپ آ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو میرے پاس چونکہ ویلڈ ویزا تھا تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے،
اور آپ چلی گئی۔
تو ہم نے انہوں نے چیک کیا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے سبجیکٹ کیا، اس سبجیکٹ پہ آپ بولیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے،
اور آپ کو ہم 4 دن کا وہاں اسٹے رہیں گے ہوٹل میں، اور میں نے کہا ٹریول میں خود کر لوں گی کیونکہ میرا اپنا ذاتی کام بھی تھا۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ آپ اس طرح وہاں پہنچ گئی۔
میں 8 تاریخ کو دلی پہنچی، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو تاج پیلس پہنچی، اور مجھے وہاں بتایا گیا کہ آپ کا کمرہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نے آرگنائزر کو بتایا، وہ آ گئی، تو یہ انہوں نے یہ پھر آئے میرے پاس، بلایا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کمرہ بھی نہیں ہے، آپ کل بولیں گی بھی نہیں، آپ رجسٹر بھی نہیں کر سکتی، اور آپ کانفرنس اٹینڈ بھی نہیں کر سکتی۔
تو یہ کیوں وجہ کوئی بتائی انہوں نے؟
نہیں، میں نے پھر ان سے دو پوچھا، میں نے کہا وجہ کیا ہے، تو وہ کچھ خاموش سے ہو گئے۔
تو آپ کے سمجھتی کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آئی ہیں، یہ وہاں بھی کوئی؟
میں اس کے بارے میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتی۔
ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آرگنائزرز تھے، انہوں نے کوئی وضاحت دی آپ کو؟
میں نے وضاحت ان سے مانگی، اور انہوں نے کہا کہ وی کین ناٹ ریویل، وی لو سے ان کے۔
اچھا، وہ بتا نہیں سکتے کہ اندر سے کیا وجہ ہے؟
میرا تو یہ خیال تھا، اور میں اتنی بھیا، مجھے 50-60 سال تو مجھے بھی حکومت میں، میں نے بھی کام کیا ہے،
جی جی
کیا، تو پاکستان کا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یہ باتیں آتی ہیں، کچھ پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی اچھا میں کانفرنس اٹینڈ کر لوں، چلے میں نہیں بولتی، میں آئی وونٹ اسپیک، تو کہنے لگے نہیں آپ کانفرنس نہیں اٹینڈ کر سکتے۔
تو پھر آپ واپس کب آ گئی پاکستان؟
نہیں، اس کے بعد سے میں نے وہاں اڑ گئی، میں نے کہا جی آپ نے مجھے 4 دن کا ہوٹل کہا تھا، میں 4 دن کا ہوٹل مجھے دیجیے، میں چیک ان کہاں کروں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی آپ کو ایک اور ہوٹل دیا، وہ ہوٹل کافی کوسوں ہی دور تھا تقریباً، مطلب میرے خیال میں چاہ رہے تھے ذرا نکل جائے بس یہاں سے۔
مطلب اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا کہ آپ کانفرنس سے دور رہیں اور وہاں نہ بات کر سکیں۔ لیکن منزہ ہاشمی، کیا اس کانفرنس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میزبان حکومت کو بری لگ سکتی ہیں؟
نہیں، کوئی ایسی پولیٹیکل، میرا جو سیشن تھا وہ یہ سیشن تھا کہ کئی کہانیاں میڈیا سے ایسی چلتی ہیں جو کمرشلی وائبل نہیں ہوتی سوشل ایشوز کے اوپر، تو کیا یہ ہونی چاہیے؟ اور میرا موقف تھا کہ بالکل ہونی چاہیے۔ اب تین کی مسئلہ جو مسئلے ہیں، تو میں تو پریزنٹیشن بھیج چکی تھی ان کو، ان کے پاس میری پریزنٹیشن بھی تھی، تو کوئی پولیٹیکل بات، میں نے تو کم از کم 15 سالوں میں کبھی بھی اس سمٹ میں کوئی پولیٹیکل ڈائلگ نہیں سنا۔
اچھا یہ مطلب وہاں پہ کسی نے یہ احساس نہیں کیا کہ آپ کی رتبہ کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اپنی حیثیت میں بھی آپ بہت بڑی ایک دانشور خاتون ہیں، بڑی پڑھی لکھی ہیں، اور دوسرے کیا آپ فیض احمد فیض صاحب کی بھی ایک صاحبزادی ہیں، یہ کسی نے اس چیز کا احساس نہیں کیا وہاں پہ؟
میرے اپنا اگر آپ مجھ سے اپنی طرف سے پوچھیں تو میرے خیال میں جس نے بھی مجھے آنے سے منع کیا اس نے تو پاکستان کا فلیگ دیکھا اور اس فلیگ پہ ڈنڈا مار دیا انہوں نے، میرا خیال ہے. اور جو یہ آرگنائزر ہیں، جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، وہ چائنیز ہیں، بڑے اچھے صاحب ہیں، بڑے دوستی ہیں. اور جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، ہم ریسپشن پہ کر رہے تھے، ظاہر ہے ریسپشن پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادھر ادھر سے سب ہے. میں نے اتنا ضرور اس کو کہا، میں نے کہا یہ بات بہت دور تک جائے گی، یہ تم نے میری بھی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، انسلٹ ہوئی ہے، میرے ملک کی انسلٹ ہوئی ہے، تو یہ بات بہت دور تک جائے گی اور ایسے نہیں ہونا چاہیے.
تو اس واقعے کے بعد منیزہ آپ کا کوئی پیغام، کوئی بات کہنا چاہیں گی؟
جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیض صاحب نے ہمیشہ امن کی بات کی، محبت کی بات کی، دوستی کی بات کی، اور فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور خود میں بحیثیت ایک بیٹی یہی بات کروں گی، امن کی بات کروں گی، کیونکہ بقول فیض صاحب کے ہم دل کشادہ رکھتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، گفتگو، ڈائیلاگ، کسی کی سنیے، کسی کی سنائیے، اپنی سنائیے، اگلوں کی سنیے، دل کھلا رکھیے، دروازے کھلے رکھیے تاکہ گفتگو ہو، بڑھ سکے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گھر آئے مہمان کو کہیں آپ واپس چلے جائیں. تو میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. میں تو اب مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کبھی کبھی کہ کتنی چھوٹی بات کی انہوں نے، اور مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے. ہمیں سمجھتے ہیں اگر فیض صاحب ہوتے آج تو وہ بھی ہنستے کہ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں آنے سے روک دیا بھائی، وہ ہنس کے آگے چلے جاتے. تو میں بھی ہنس کے واپس آ گئی ہوں کہ چھوڑو، ہماری جنگ اور ہماری کوشش امن کے لیے جاری رہے گی، اور ہم انشاءاللہ اگلے فیض انٹرنیشنل فیسٹیول میں جو نومبر میں ہو رہا ہے اس میں ہم ہندوستان سے لوگوں کو بلائیں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کی بات سنیں گے، اپنی سنائیں گے. ہمارے دل میں کسی قسم کی بھی کوئی بغض نہیں ہے، کوئی بات نہیں. کسی نے کوئی بیوقوفی کی تو کوئی بات نہیں، اب اس بیوقوف کے ساتھ ہم بھی بیوقوفی کریں، یہ تو کہیں کہ عقل مندی نہ ہوئی، نا بالکل بھی نہ ہوئی.
یہ تھی معروف دانشور اور پی ٹی وی کی معروف شخصیت منیزہ ہاشمی. انڈونیشیا کے دوسرے بڑے شہر سورابایا میں واقع تین گرجا گھروں کو یکے بعد دیگرے خودکش حملوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 13 افراد ہلاک اور 40 کے قریب زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں حملوں میں ملوث افراد کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا، جن میں بچے بھی شامل تھے. ان حملوں کی ذمہ داری نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے نازیہ گلزار سے.
انڈونیشیا کی پولیس کے سربراہ کے مطابق گرجا گھروں پر ہونے والے ان حملوں میں ایک ہی خاندان کے افراد ملوث ہیں. ماں نے دو بچوں کے ساتھ ایک گرجا گھر میں خود کو اڑا لیا، جبکہ باپ نے تین بیٹوں کے ساتھ دوسرے گرجا گھروں کو نشانہ بنایا. پولیس نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پہلا حملہ سورابایا شہر کے سانتا ماریا رومن کیتھلک چرچ پر اس وقت کیا گیا جب وہاں عبادت کی جا رہی تھی. انسپکٹر جنرل مشفود عریفن کہتے ہیں کہ اس حملے میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا. خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق دوسرا حملہ پینٹیکوسٹل چرچ کی کار پارکنگ میں کیا گیا. جاری کی جانے والی جائے وقوع کی تصاویر میں بڑی تعداد میں جلے ہوئے موٹر سائیکلوں کو دیکھا جا سکتا ہے. عینی شاہدین کے مطابق تیسرا حملہ نقاب پوش خاتون نے کیا، جو دو بچوں کے ساتھ ایک گرجا گھر میں داخل ہوئی. جائے وقوع کے دورے کے موقع پر ملکی صدر جوکو ویدودو نے ان حملوں کو ویشیانہ کاروائی قرار دیتے ہوئے کہا،
ہم نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ ان حملوں کے منصوبہ سازوں کے نیٹ ورک کا سراغ لگائیں اور اس مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جائے. اس ملک کے حکام اس طرح کی بزدلانہ کاروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے. میں ملک کے تمام طبقات سے کہتا ہوں کہ وہ دہشت گردی اور نام نہاد اسلامی شدت پسندی کا مقابلہ کریں، جو مذہب اور ہمارے ملک کے اقدار کے خلاف ہیں.
انڈونیشیا کی 90% سے زائد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن وہاں مسیحی برادری، ہندو اور بدھ مت مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بستے ہیں. اس ملک میں حالیہ برسوں میں عدم رواداری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اقلیتیں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہیں، تاہم جکارتا میں گرجا گھروں کے جنرل سیکرٹری گومر گلتام کہتے ہیں،
I do hope میں امید کرتا ہوں اور انڈونیشیا میں موجود گرجا گھر بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کاروائیاں رواداری اور بھائی چارے کی ان بنیادوں کو تباہ نہیں کر سکیں گے جو ہم نے مختلف مذاہب کے اس معاشرے میں رکھی ہیں۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں، خوفزدہ نہ ہوں اور اپنی عبادت کو جاری رکھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پولیس ہمارا تحفظ کرے گی۔
نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ تفصیل آپ سن رہے تھے ناصر گلزار سے، اور سیربین ابھی جاری ہے۔ اگلے پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو اہم خبر سنائیں گے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
ڈبلن میں پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان واحد ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل جاری ہے۔ پاکستان نے آج 9 وکٹوں کے نقصان پر 310 رنز بنائے اور اننگ ڈکلیئر کر دی۔ اس کے جواب میں آئرلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ آئرلینڈ کی ٹیم اپنا پہلا بین الاقوامی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے اور اس نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی تھی۔ فٹ بال میں پریمیئر لیگ کے آج کے میچوں میں دو اہم معاملات حل ہوں گے۔ لیورپول اور چیلسی توقع کر رہے ہیں کہ انہیں چیمپئنز لیگ کے کوالیفیکیشن کے 4 میں سے آخری اسپاٹس مل جائیں گے۔ یورگن کلوپ کی لیورپول کے پاس فی الحال یہ پوزیشن موجود ہے جسے انٹونیو کونٹے کی ٹیم کے مقابلے میں 2 پوائنٹس کی ایڈوانٹیج حاصل ہے، جبکہ سوانسی اور ساؤتھ ہیمپٹن میں سے کوئی فائنل ریلیگیشن کی جگہ پر کرے گا۔ اس طرح آج 10 اعلی سطح کے میچز کھیلے جائیں گے۔ اور موٹر اسپورٹس میں فراری کے سیباسٹین ویٹل کا کہنا ہے کہ وہ آج اسپینش گراں پری میں ایک سخت مقابلے کی توقع کر رہے ہیں۔ ویٹل گرڈ کے تیسرے مرحلے سے آج اپنی ریس کا آغاز کریں گے، جو اس اعزاز کو حاصل کرنے میں ان کے حریف اور چیمپئن شپ لیڈر لوئس ہیملٹن سے 2 مرحلے پیچھے ہے۔ ٹینس میں خواتین کے مقابلوں میں پیٹرا کوویٹوا نے اپنی حریف کیکی برٹنز کو شکست دے کر تیسری بار میڈرڈ اوپن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ عالمی نمبر 10 نے گزشتہ ہفتے پیراگوئے میں فتح حاصل کی تھی۔ کوویٹوا نے 2011 میں اسپین میں فتح حاصل کی تھی، اور وہ 2015 میں پہلی خاتون کھلاڑی بن گئی تھیں جنہوں نے وہ ٹورنامنٹ 3 بار جیتا تھا۔ مردوں میں میڈرڈ اوپن کا فائنل آج الیگزینڈر زاوروف اور ڈومینک تائم کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فٹ بال کلب لیورپول کے فارورڈ محمد صلاح نے پریمیئر لیگ پلیئر آف دا سیزن ایوارڈ حاصل کر لیا ہے۔ 25 برس کے مصری فٹ بالر نے 37 لیگ میچوں کے دوران 31 گول کیے ہیں۔ یہ روما سے لیورپول منتقلی کے بعد ان کا پہلا سیزن ہے۔ صلاح نے حال ہی میں پی ایف اے پلیئر آف دا ایئر ایوارڈ اور ایف ڈبلیو اے فٹ بالر آف دا ایئر ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے عبداللہ فاروقی سے، اور سیربین ابھی جاری ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے قومی فضائی ایئر لائن پی آئی اے کے حکام کو جہازوں پر قومی پرچم کی جگہ بکری کی ایک قسم مارخور کی تصویر لگانے پر طلب کر لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ کو آنا پڑے گا بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر۔ فی الحال وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، جو پیش کر رہی ہیں نازش ظفر۔
پاکستان میں فوج نے وزیراعظم کو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس کل صبح منعقد کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ ممبئی واقعے کے حوالے سے نواز شریف کے میڈیا بیان پر بات چیت کی جا سکے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان کے حوالے سے وضاحت دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ انڈین میڈیا نواز شریف کے بیان کو غلط انداز سے پیش کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا حقائق جانے بغیر انڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ انڈونیشیا کے شہر سورابایا میں 3 گرجا گھروں کو یکے بعد دیگرے خودکش حملوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔ حملہ ایک ہی خاندان کے افراد نے کیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وادی نیلم میں جاگران نالے کو عبور کرنے والا پل ٹوٹنے سے متعدد سیاح نالے میں گر گئے ہیں۔ نالے سے 5 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اپنے سفارتی دوروں کے آغاز پر چین میں موجود ہیں۔
سیربیرا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لورالائی میں پسند کی شادی کی خواہش پر ایک نوجوان کی دونوں آنکھوں کو نکال دیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
22 سالہ عبدالباقی ایلپر اسپتال کوئٹہ میں زیر علاج ہیں۔ 30 گھنٹے پہلے تک وہ بینائی کی نعمت کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند انسان تھے۔ ان کی بینائی سے محرومی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی دونوں آنکھوں کو ان کے والد اور 4 سگے بھائیوں نے نکال دیا۔
ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گیا، ظلم ہوا۔ ایک باپ تھا، 4 بھائی تھا، اس دونوں نے پنچوں نے ہم کو باندھا اور آنکھیں نکالا۔
ان کے ہاتھوں اور پیروں پر تشدد کے نشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنی پسند کے مطابق شادی کرنا چاہتے تھے۔
ہمارا پسند کا شادی تھا، اس لڑکی نے ہم کو بھی پسند کیا، اس کے لڑکی کا خاندان، بھائی، باپ، ماں، سب ہم کو پسند کر رہا تھا کہ ہمارے بیٹی یا بہن اسی لڑکے کو دیں گے۔
گزشتہ روز 3 بجے انہوں نے منگنی طے کرانے کے لیے والد اور بھائیوں سے بات کی، مگر انہوں نے خوشی دینے کی بجائے ان کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ عبدالباقی نے بتایا کہ جب ان کی ایک آنکھ کو نکالا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ دوسری کو نہیں نکالا جائے، مگر وہ نہیں مانے۔
ہمارا ایک آنکھ نکالا ہے نا، کچرے والی ڈبے میں پھینک دیا۔ ہم نے کہا، ہم نے وہ آنکھ خود دیکھ لیا جو نکل گیا نا، ایسے جو بنٹی کی طرح تھا، ہم نے خود دیکھ لیا۔
ان کے بھائی نے سرکاری حکام سے علاج میں مدد کی درخواست کی۔ دوسری جانب لورلائی پولیس نے مقدمہ درج کر کے نوجوان کی آنکھیں نکالنے پر ان کے والد اور 2 بھائیوں کو گرفتار کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اس اندوناک واقعے کے بعد اب رخ کرتے ہیں، ہم اپنے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا پیش کر رہے ہیں۔ وسعت اللہ خان۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج ابتدا کر رہے ہیں ایک بہت پرانے سامع کے مکتوب سے، جنہیں شکوہ ہے کہ ہم ان کے تمام خطوط کو اپنی نشریات میں جگہ نہیں دیتے۔ تو چک نمبر 365 EB سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں، آج سے 38 برس پہلے یعنی کہ 1980 کے موسم گرما میں بی بی سی کی اردو نشریات سے میرا پہلا خط نشر ہوا۔ یہ طاہر مرزا، سارا نقوی، وقار احمد، محمد غیور اور سرور کمال کا زمانہ تھا۔ میرا خط محترمہ شمیم پینسر نے پڑھا اور جناب رضا علی آبدی نے اس کا جواب دیا۔ 1980 کی دہائی میں آپ کے یہاں سے معروف انگریزی ڈراموں کے اردو روپ بھی پیش کیے جاتے تھے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا سلسلہ تھا، جس کے ذریعے اردو سامعین کو یورپی ادب اور ڈرامے کے بارے میں گراں قدر معلومات حاصل ہوتی تھی۔
جہاں طارق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ان ڈراموں میں ضیاء محی الدین، عطیہ عنایت اللہ، ناہید نیازی، سعید جعفری، زہرا سہگل، صحاب قزل باش اور طلعت حسین جیسے فنکار حصہ لیا کرتے تھے،
اور کچھ ڈراموں میں تو اعجاز بٹالوی اور قرت العین حیدر نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔
تو لیجئے رانا طارق جاوید صاحب، ہم آپ جیسے پرانے سامعین کی بھولی بسری یادیں تازہ کرنے کے لیے 56 برس پہلے نشر ہونے والے ایک کھیل کی جھلک سنواتے ہیں۔
میں منتظر ہوں کہ تم مجھے۔
میں کچھ نہیں کہوں گی، میں نہیں مانتی کہ یہ ناگزیر تھا، نہ یہ کہ اس میں خدا کی مرضی شامل۔
ایلس، اگر تم یہی کچھ کہتی رہو گی تو میں اطمینان سے کیسے مر سکوں گا؟
حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔
دیکھو، مجھے معلوم ہے تم سب کچھ سمجھتی ہو، سچ سچ بتاؤ، سمجھتی ہو یا نہیں؟
ہاں سمجھتی ہوں، مگر مجھے اس سے کیا فائدہ؟ دل ہی دل میں مجھے ڈر ہے کہ جب تم نہ رہے تو میں تم سے نفرت نہ کرنے لگوں۔
اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آج इसी वक्त फैसला कर लो कि ऐसा नहीं करोगे। एलिस, एलिस वादा करो मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी।
नहीं करूंगी, मैंने फैसला कर लिया, नहीं करूंगी।
एलिस, एलिस।
रॉबर्ट बोल्ट का खेल ए मैन फॉर ऑल सीजन्स, उसका एक इकतबाद आपने सुना। 1962 में यह खेल बीबीसी की उर्दू सर्विस से पेश किया गया था। टॉमस मोर का किरदार ज़िया मोहिउद्दीन ने और एलिस का किरदार अतिया हबीबुल्ला ने अदा किया था।
तो बढ़ते हैं अगले खत की तरफ। गोठ नूर हसन जिला सांगट से।
हेलो इस्लामाबाद।
आप अपने सामईन से मशवरे तो तलब करते रहते हैं लेकिन
हेलो
होते हमने नहीं देखा। पुराने सामईन आपसे कई बार कह चुके, इसे शुरू करना चाहता हूँ कि अब काफी बोर करता है, उसे बंद कर सड़क, शेर दरिया, शाहीन क्लब या अदबी शाहपारे जैसा कोई दिलचस्प प्रोग्राम शुरू कीजिए।
आसिफ साहब, आपको ये जान के हैरत होगी कि बॉलीवुड राउंड अप हमारे मकबूल तरीन प्रोग्रामों में से एक है। जो लोग हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं वो उनके बारे में मालूमात भी हासिल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस वक्त बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है। आपने माजी के जिन प्रोग्रामों का जिक्र किया है वो अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच के अख्ताम पजीर हुए थे। उनकी सुनहरी यादों को दिल में ज़रूर महफूज रखिए, लेकिन ज़माने के साथ कदम मिलाते हुए ज़रा नए प्रोग्रामों पर भी गौर कीजिए और देखिए कि आज की नस्ल अपने गिरदो पेश की चीज़ों को किस तरह परखती है।
रोजा मजारी जिला राजनपुर से मोहम्मद जहांगीर मजारी लिखते हैं, बीबीसी उर्दू सर्विस जैसा गैर जानिबदार इदारा हम देहाती लोगों के लिए दुरुस्त मालूमात हासिल करने का वाहिद जरिया है, लेकिन ये अजीम सहूलत आहिस्ता आहिस्ता हमसे छीनी जा रही है। जहानुमा और शबनामा बंद हो जाने के बाद अब सिर्फ सैरबीन का सहारा है और इसके लिए भी 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है। दिल को यही धड़का लगा रहता है कि सैरबीन भी बंद ना हो जाए। निकल कर तेरी महफिल से ये दीवाने किधर जाएं, जिन्हें खुद शम्मा ठुकरा दे वो परवाने किधर जाएं।
इतनी मायूसी भी अच्छी नहीं जहांगीर साहब। सैरबीन के अलावा भी हम दिन में 3 मरतबा ताज़ा तरीन खबरों के बुलेटिन पेश करते हैं और हमारी वेबसाइट तो 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहती है। आप किसी वक्त भी bbcurdu.com पे आकर ताज़ा तरीन हालात से आगाही हासिल कर सकते हैं।
नौशकी बलोचिस्तान से अबू शुएब बलोच लिखते हैं, आपके यहाँ से इस्लामी मदरसों के बारे में जो रिपोर्टें नशर होती हैं वो महज प्रोपेगेंडा हैं। यहाँ के निसाब तालीम और तालब इल्मों के लियाकत के बारे में इस्लाम दुश्मन अनासर बदगुमानी फैलाते रहते हैं और आपको भी उन्होंने आला कार बना लिया है। इन मदरसों में इंतहाई गरीब वालदैन के बच्चों को तालीम दी जाती है और उनकी माली मदद भी की जाती है। इन मदरसों के बच्चे ना तो सियासत और खेल कूद में वक्त जाया करते हैं और ना आपस की लड़ाई झगड़े और पार्टीबाजी में वक्त गवाते हैं, जबकि आम स्कूलों कॉलेजों में तालब इल्मों की धड़ेबंदियां होती हैं और ग्रोहों की बाहमी चपकलिश और लड़ाई मारकुटाई भी बहुत वक्त जाया करती है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से आए दिन असलहा बरामद होता है, जबकि मदरसों में इस तरह का कोई मसला नहीं है।
हुजूर, हुकूमत ने मदरसों की इसलाह के लिए जो तजावीज़ पेश की हैं उनमें अहम तरीन यह है कि दीनी तालीम के साथ साथ उन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान और टेक्निकल महारत से भी रोशनास कराया जाए ताकि मदरसे की तालीम ख़त्म करने के बाद वो एक अच्छा रोज़गार तलाश कर सकें और एक ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी रिपोर्ट में इन्हीं सरकारी सिफारिशात का जिक्र था। मालूम नहीं इतनी माकूल सिफारिशात को आपने प्रोपेगेंडा कैसे समझ लिया।
और ये अगला खत तुर्बत के गांव खडान से है। जावेद दश्ती लिखते हैं, मैंने अपने गांव के स्कूल की 5वीं जमात में आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया था और अब मैं FSC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं और उसी जौको शौक से सैरबीन सुनता हूं। ये खत एक खास मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए लिख रहा हूं। हमारे गाँव खडान में एक सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन ड्यूटी पे मुतय्यन डॉक्टर देहाती मरीजों को देखने की बजाय तुर्बत सिटी में जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सरकारी तनख्वाह बाकायदगी से वसूल करते हैं। ऐसे गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जी हाँ जावेद दश्ती साहब, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि ड्यूटी के औकात में गायब रहना तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है।
भेल कॉलोनी शहर बेरानी से शंकर गिल शर्मा, नरेश शर्मा और करमचंद लाखानी पूछते हैं, मापारा सफदर, अर्जुमन बानो और दुर्दाना अंसारी की आवाज अब सुनाई नहीं देती, ये सब लोग खैरियत से तो हैं?
मापारा सफदर और दुर्दाना अंसारी तो लंदन ही में हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। अर्जुमन बानो अलबत्ता जनूबी अफ्रीका में हैं और बिल्कुल बखैरियत हैं।
अच्छा, आरिफ मियां वाली से हमारे सामने डॉक्टर रब नवाज ने मशवरा दिया है कि सैरबीन के आखिरी 3 मिनट के दौरान हमें अपने किसी पुराने और मारूफ प्रोग्राम से इक्तबास पेश करना चाहिए ताकि नए सामाईन भी हमारी शानदार तारीख से शनासाई हासिल कर सकें।
मशवरा दिलचस्प है डॉक्टर साहब, इस पे गौर करने के लिए हमें कुछ वक्त दीजिए।
سامعین، آپ بھی ہمیں پروگراموں کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل اختتام کو پہنچی۔ آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے نئے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے اپنے ہی خطوط کے بھیجے ہوئے متن اور ان کے جوابات کا پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا۔ میں آپ سے یہاں پہ معذرت کر لوں، میں نے اس پروگرام کے آغاز میں یہ اعلان کیا تھا کہ اب آپ ریڈیو کالم سنیں گے بات سے بات، وسط اللہ خان صاحب کا معذرت چاہتا ہوں، تکنیکی وجہ سے میں یہ غلط اعلان کر گیا۔ اور اب آپ سنیے ہفتہ ور ریڈیو کالم بات سے بات، وسط اللہ خان کی زبانی۔
فوج بھی فاٹا میں امن چاہتی ہے اور پشتون تحفظ موومنٹ بھی امن چاہتی ہے۔ فوج بھی آپریشن کے بعد روزمرہ کی ذمہ داریاں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کے حوالے کرنے کے حق میں ہے، اور پشتون موومنٹ کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ فوج بھی آئین کے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتی ہے، اور منظور پشتین بھی وہی حقوق چاہتے ہیں جو آئین میں ہیں۔ فوج بھی عدلیہ کی بالادستی کی بابت آئی ایس پی آر کے ذریعے اپنا عہد بار بار دہراتی ہے، اور پشتون موومنٹ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جن جن لوگوں پہ الزامات ہیں یا دہشت گردی سمیت جرائم میں ملوث ہونے کا شبہ ہے، انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے باقاعدہ فرد جرم عائد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور کوئی بھی ادارہ خود وکیل اور ماورائے قانون منصف نہ بنے کہ جس کی آئین میں بھی گنجائش نہیں۔ اور جب سول سے لے کے انسداد دہشت گردی کے ٹریبونلز اور شرعی و فوجی عدالتوں تک ہر طرح کے ادارے فعال ہیں، تو دن دہاڑے وارنٹ دکھا کے گرفتار کرنے کی بجائے رات کے اندھیرے میں اٹھانے اور پھر مکرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اندرون و بیرون ملک بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم دراصل پچھلے 40 سال کی غلطیوں کی قیمت چکا رہے ہیں، اور منظور پشتین وغیرہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 40 سال سے جاری پالیسیوں کو بدلا جائے جنہوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ فوج بھی ملک کے اندر مسلح گروہوں کو ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی قیمت پہ اجازت دینے کو تیار نہیں، اور پشتون موومنٹ بھی غیر مسلح اور آئین و قانون کے دائرے میں جد و جہد کے اصولوں پہ اب تک کاربند ہے۔ فوج بھی پاکستان جیسے کثیر نسلی ملک میں وفاقیت، پارلیمانی نظام اور بین الصوبائی نسلی و گروہی مفاہمت کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہے، اور پشتون موومنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دل کا غبار اور روح میں پیوست کانٹے نکالنے کے لیے جنوبی افریقہ کی طرز پہ سچائی کمیشن قائم کر کے کیوں نہ غلطیوں کا اعتراف کیا جائے، تاکہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ بھی کھلے دل سے معاف کر کے آگے بڑھ سکیں۔ جب فوج اور پشتون تحفظ موومنٹ دونوں ہی ہم موقف ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ پہلے اس کے حامیوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، پھر کوئی اچانک ابھرنے والا محب وطن مقامی گروپ قومی جھنڈے اٹھا کے چھوٹا سا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر پشتون موومنٹ کو جلسہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ مگر میڈیا کوریج کی تب بھی اجازت نہیں ہوتی، اور کوریج ہوتی بھی ہے تو ایسی گویا یہ کوئی ملک دشمن تنظیم ہے جس کا کام بیرونی ایجنسیوں سے پیسے لے کے اداروں کے خلاف عام لوگوں میں نفرت پھیلانا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس میڈیا ٹرائل کو عدالتی ٹرائل بنا دیا جائے۔ مسلح طالبان تک کو میڈیا پہ اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت تھی، مگر غیر مسلح پشتون تحفظ موومنٹ کو یہ لگژری حاصل نہیں۔ پیمرا تک کہہ رہا ہے کہ اس نے ملک گیر میڈیا کو پی ٹی ایم کی سرگرمیوں کی کوریج سے نہیں روکا، اور جنہوں نے روکا ہے وہ بھی کھل کے نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہم نے روکا ہے۔ مگر یہ کیسے ملک دشمن اور غدار بچے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرنے والے جرگے سے لے کے کور کمانڈر پشاور، بلاول بھٹو، عمران خان، ہیومن رائٹس کمیشن اور سول سوسائٹی کی تنظیموں تک سب کہہ رہے ہیں کہ مطالبات تو ٹھیک ہیں۔ اس ملک میں غفار خان، ولی خان، جی ایم سید، خیر بخش مری، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل، فاطمہ جنا، حسین شہید سہروردی، جام ساقی، بے نظیر بھٹو، کمیونسٹ پارٹی، عوامی لیگ اور نیب سمیت کئی غدار اور سیکیورٹی رسک قرار پائے، مگر تاریخ نے صنعت غدار سازی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ 2018 میں اس فلم کا چلنا اور بھی مشکل ہے۔ ایک دور تھا جب دلیل کو بھی دبانا ممکن تھا، آج دلیل کو دلیل کے ہتھیار سے نہ مارا جائے تو بار بار قبر سے نکل کے بھوت کی طرح ڈراتی ہے۔ وفاق شیئر ہولڈنگ کمپنی کی طرح تو چل سکتا ہے، سیٹھ اور اکتائے ماتحتوں پہ مشتمل دکان کی طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ اگر نوگو ایریاز اور نوگو معاملات میں اب سے 4 برس پہلے بھی میڈیا کو گائیڈڈ ہیلی کاپٹرانہ جرنلزم کی بجائے سڑک کے راستے رسائی مل جاتی اور کھلی عدالت کا دائرہ بھی بڑھا دیا جاتا تو آج کوئی منظور پشتین کسی قبائلی چائے خانے میں بیٹھا گپ لگا رہا ہوتا۔
ریڈیو کالم بات سے بات آپ سن رہے تھے وسعت اللہ خان سے۔ اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر ایک اہم خبر ہے کہ اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی اور ٹی وی کی معروف شخصیت منیزہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ دہلی میں منعقدہ کانفرنس میں انہیں مدعو کیا گیا لیکن عین وقت پر انہیں واپس روک دیا گیا۔ سیربین ابھی جاری ہے، اس خبر کی تفصیل کے لیے پائیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ Lights,
camera, action. میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آمنہ الیاس نے پاکستانی سینما کی بحالی کے دنوں میں زندہ بھاگ جیسی کامیاب فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل کے طور پر ایوارڈز بھی جیتے۔ کافی عرصے بعد آمنہ الیاس جلد ہی ایک مرتبہ پھر سلور اسکرین پر نظر آنے جا رہی ہیں۔ ان کے فلم 7 دن محبت ان عید پر ریلیز ہوگی۔ عید ابھی دور ہے لیکن ان سے گفتگو سنیے جو ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے کراچی میں ملاقات کی اور ان کی فلموں کے بارے میں، واپسی کے بارے میں گفتگو کی، آپ بھی سنیے۔
آمنہ، آپ نے ایک فلم کی زندہ بھاگ، پہلی فلموں میں سے تھی وہ فلم جو پاکستان کا جو سو کالڈ ریوائیول جسے کہتے ہیں، اس وقت یہ فلم آئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک فلم ضرور کی سبیہ سمار کے ساتھ،
گڈ مارننگ کراچی،
اتنی نہیں چلی۔ زندہ بھاگ جو تھی وہ بہت لوگوں نے پسند کی، اوارڈز بھی میرا خیال اس فلم نے جیتے۔ اتنی بڑی سکسیس کے بعد آپ غائب کیوں ہو گئی؟
اگر آپ سچ جاننا چاہتی ہیں تو پھر میں یہ کہوں گی کہ اس کے بعد مجھے کسی نے کاسٹ ہی نہیں کیا۔ دیکھیں، زندہ بھاگ ریلیز ہوئی تھی 2013 میں۔ اس وقت ہمارے پاس ایک جو جنرل سینیریو تھا کہ نمبر آف اسکرینز بھی بہت کم تھے، اسٹل اپیرنٹلی فلم نے بہت اچھا کام کیا، لوگوں کو اس میں میرا رول بھی بہت پسند آیا، لیکن اس وقت اتنی زیادہ فلمیں بن بھی نہیں رہی تھیں اور اس وقت میرا ماڈلنگ کا بھی کریئر کا بہت شروع تھا، تو آئی تھنک میں نے زیادہ فوکس اپنی ماڈلنگ پہ کیا۔ اب مجھے پھر سے فلمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں تو میں آئی تھنک ایز اے بیٹر پرفارمر سامنے آؤں گی، کیونکہ اس وقت مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ مجھے ایکٹنگ میں کر تو لیتی ہوں لیکن مجھے تھوڑی ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی، تو میں نے کچھ ایکٹنگ کورسز لیے، کچھ اپنی سیلف گرومنگ کی۔
میں تو یہ کہوں گی کہ زندہ بھاگ میں ایک لوور مڈل کلاس لڑکی جس کی ڈریمز ہیں، امبیشنز ہیں، اس کا کردار آپ نے بہت ہی نیچرل طریقے سے، اوتھینٹسٹی سے نبھایا۔ شاید لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو آپ کی ماڈلنگ میں جس طرح آپ نظر آتی ہیں، جو ہائی گلیمر جو ہوتا ہے جب آپ کیٹ واک پہ ہوتی ہیں، وہ جب انہیں نظر نہیں آیا تو پھر ان کے لیے مشکل تھا کہ آپ کو اور کسی طرح سے دیکھیں۔
میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں بہت زیادہ گلیمرائزڈ کردار کروں اسکرین پہ۔ اب جیسے کہ میں نے ایک فلم کی ہے 7 دن محبت، وہ کردار بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں۔ ایک ہم تو ایک اور امیج دکھاتے ہیں نا لڑکیوں کا، بیسکلی بالی ووڈ انسپائرڈ۔ لیکن پھر میں نے آئٹم نمبرز بھی کیے ہیں، तो अगर किसी को देखना है कि मैं कितनी ग्लैमराइज लग सकती हूँ तो फिर वो मेरे आइटम नंबर्स देख लें।
हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार्स भी हैं जो कहते हैं मैं डांस कर लूंगी मगर मैं आइटम नंबर नहीं करना चाहती। मैं उनसे पूछती हूँ आप आइटम नंबर्स क्यों नहीं करती, मैं आपसे पूछती हूँ आप आइटम नंबर्स क्यों करती हैं।
मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैंने जितने गाने देखे हैं जो कि बॉलीवुड इंस्पायर्ड आइटम नंबर्स, तो वहीं से निकले हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। सो आई थिंक आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है।
मुन्नी शीला जवानी इस किस्म की चीजें?
यस, बिकॉज ये जो मुन्नी शीला और ये जो लड़कियां हैं जो कैरेक्टर्स हैं इन गानों के, ये रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, ये तो बस आपको बिग स्क्रीन पर नजर आते हैं एंड यू आर मेस्मराइज्ड विद देयर होल लुक and the song and the music and the lights.
मगर लोग ये कहते हैं कि इस किस्म की जो आइटम नंबर्स होते हैं वो ख्वातीन को, औरत को एक्सप्लॉयट करते हैं। आप क्या समझती हैं?
हर चीज को आप मॉरल और उस पे नहीं ले जा सकते, कुछ चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं।
इस किस्म के गाने जो हैं उसमें दिखाया जाता है कि मर्द एक पर्टिकुलर नजर से औरत को देख रहे हैं, वो औरत बीच में नाच रही है, एक लस्सिवियस किस्म की चीज है कि वो उसे देख के वो उनकी राल टपकती है। तो इसलिए शायद कहा जाता है कि ये गाने एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं।
वेल, मैंने तो जो दो गाने किए हैं उनमें मेरे साथ दो लड़के भी बकायदा उतना ही नाचे हैं जितना मैं नाची हूँ। जैसे कि काला डोरिया में आई हैड वलीद विद मी, ही इज अ मेल मॉडल एंड अ वेरी डियर फ्रेंड, और उनके साथ मैंने परफॉर्म किया। फिर मैंने यासिर नवाज की फिल्म में आइटम नंबर किया, उसमें जैसा मैंने डांस किया वैसा दानिश तैमूर ने डांस किया। जो फिल्मिंग की पूरी दुनिया है औरत और मर्द की इंटरेक्शन पे है ना सारा कुछ, तो जब हम फिल्म में एक कपल को जब वो रोमांस कर रहे हो देख सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं देख सकते कि एक ऐसी औरत जो कि इतनी खूबसूरत लग रही है और उसकी तरफ मर्द अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे तो नहीं लगती। औरत बनी इसलिए कि आदमी उसको देखें, उसको सहराएं। अब मेरा इससे ये
औरत बनी इसीलिए और कुछ काम नहीं है उसका?
नो नो, व्हाट आई मीन टू से इज कि औरत है तो खूबसूरत ना, अगर मर्द ही औरत की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो क्या जानवर होंगे?
मर्द भी तो जानवर बन सकते हैं ना।
मैं ये नहीं कहूंगी कि मर्द जानवर ही होते हैं। अगर हम सिर्फ ये कहें कि औरतें ही सिर्फ अच्छी होती हैं और मर्द ही सिर्फ बुरे होते हैं, तो आई थिंक वो भी गलत होगा, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। तो नहीं,
ख्वातीन भी मर्द को देख सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, हम भी खुश हो सकते हैं।
व्हेन वी सी जॉन अब्राहम टेकिंग ऑफ हिज शर्ट, एंड यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग आया था उसका, हमको कहते सुपरमैन आज कर लो, समथिंग लाइक दैट, इट वॉज अ पार्टी सॉन्ग। उसमें अक्षय एंड जॉन अब्राहम शर्टलेस डांसिंग अमंग 100 गर्ल्स, और वो लड़कियां उनके साथ फ्लर्ट भी कर रही हैं, एंड देन यू सी सलमान खान टेकिंग ऑफ हिज शर्ट ऑन स्क्रीन, एंड सो वुमेन डोंट माइंड दैट। क्या उनके लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं है? तो फिर अगर एक लड़की ये कर रही है या अगर एक आइटम नंबर हो रहा है, तो उसको सिर्फ इस तरह क्यों सब्जेक्ट किया जा रहा है कि जी हम औरत के साथ बुराई कर रहे हैं और हम यही कर रहे हैं कि जी आदमी की राल टपक रही है उसको देखते हुए। गो वॉच इट, एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय द फील ऑफ द सॉन्ग और घर जाए।
शादी का सोचा है आपने? कुछ जल्दी है ना, इतनी जल्दी तो नहीं करनी है आपने?
मैंने शादी का सोचा है, जैसे ही वो मिलेगा मैं कर लूंगी शादी।
एक कॉन्सेप्ट था कि लोग शादी करते थे, सारी जिंदगी साथ रहते थे, वो एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का नोशन था। दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी तेज हो गई है, अब भी शादी लास्ट कर सकती है?
मेरा जो पर्सनल व्यू है इस पे, जिससे मेरी अम्मी काफी परेशान होती है जब मैं कहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब शादी इतने साल तक चल सकती है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ डिवोर्सेज हम देखते हैं हमारे अपने जानने वालों की, हमारे खानदान में, हमारे दोस्तों में। I think it's very difficult to cope with the pressure. Everyone wants to be the best, everyone wants to be on the top. और अब लोगों को ये लगने लगा है कि शादी या उनका पार्टनर उनकी सक्सेस में या उनकी जिंदगी को आगे बढ़ने में रिस्ट्रिक्ट करता है। मुझसे अगर आप पूछें कि मैं शादी क्यों करना चाहती हूँ, मैं अगर शादी करूंगी तो मैं इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज आई नीड अ कंपेनियन, जिसके साथ मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो, या मैं कुछ खा रही हूँ अच्छा, या मैंने कुछ अच्छा खरीदा है, या मैंने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं, जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूं।
अजीब बात यह कि आपने अभी तक मोहब्बत का नाम ही नहीं लिया। मोहब्बत नहीं हो सकती इस शादी में?
आई थिंक कंपेनियनशिप के बाद आती है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइकिंग। आई रियली हैव टू लाइक द पर्सन, कि वो इंसान किस तरह का है, क्योंकि देखिए प्यार और मोहब्बत मुझे लगता है वक्त के साथ खत्म हो जाती है। मोहब्बत तो एक जज्बा है ना, होता है और खत्म हो जाता है, और आप मोहब्बत से बोर भी हो जाते हैं।
मतलब 7 दिन मोहब्बत इन, घूम फिर के आ गए हम जी सही ट्रैक पे। तो इस फिल्म में आपको मोहब्बत होती है या किसी को आपसे मोहब्बत होती है?
मेरा इस फिल्म में जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही सख्त लड़की का है जिसको किसी से मोहब्बत नहीं होती, जिसका दिल टूटा है किसी जमाने में बहुत बुरी तरह।
हाय, किसी ने तोड़ा आपका दिल?
मैंने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। तो एक दो ने अगर मेरा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं।
सात दिन मोहब्बत इन में आपका दिल पहले से ही टूटा हुआ।
गजाला जो है एक बहुत ही हार्ड कोर फेमिनिस्ट है, लेकिन वो उस तरह की फेमिनिस्ट है जिस तरह की फेमिनिस्ट मैं नहीं हूँ। वो इस तरह की फेमिनिस्ट है कि उसको मर्दों से नफरत है, वो नफरत करती है मर्दों से और मर्द जात से, और उसको लगता है कि मर्द जो है एक बहुत ही गंदी कौम है।
लोग ये गलत समझते हैं कि फेमिनिस्ट जो होते हैं वो ये कह रहे हैं कि मर्द जो हैं बुरे हैं और औरत जो है उसे ही राज करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है।
बिल्कुल, जो अपॉर्चुनिटीज मर्दों को मिलती हैं वही हमें भी मिलें, हमें रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। जैसे हमारे कल्चर में बहुत जगह है कि हमें पढ़ने ना दिया जाए आगे, या तुम लड़की हो तो तुम्हें 12 बजे से पहले घर वापस ही आना है, और अगर मेरा भाई है तो वो 4 बजे तक घर से बाहर है। मजे की बात यह है कि फिल्म में गजाला का पूरा एक गैंग ऑफ गर्ल्स है, शी इज नॉट अलोन इन दिस, और उस गैंग का नाम है औरत जात की लात।
अच्छा,
और वो जो गैंग है वो बिल्कुल आदमियों के पीछे पड़े हुए हैं फिल्म में, और उन्होंने सांस नहीं लेने दिया है मर्दों को पूरी फिल्म में।
जब आप फिल्में भी नहीं बना रही थी, आप मॉडलिंग जरूर कर रही थी, हाई ब्रांड्स के लिए आपने किया है। पहले ही होता था कि जो लड़कियां आती थीं वो एक हॉबी के तौर पे मॉडलिंग करती थीं, आजकल ये है कि एक फुल फ्लेज प्रोफेशन बन गया है। ये भी कहा जाता है कि मॉडल्स जो हैं उनके लोगों से ताल्लुकात रहते हैं, मर्दों से ताल्लुकात रहते हैं, या उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उनकी रिलेशनशिप्स या एसोसिएशंस होती हैं। इस किस्म की जब बातें होती हैं तो क्या फील होता है आपको?
अगर तो कोई इंसान बाय चॉइस किसी चीज की तरफ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर बतौर मजबूरी आप you know, कोई एडजस्टमेंट करते हैं अपनी लाइफ में जस्ट फॉर योर लाइफस्टाइल, आई थिंक दैट्स रिडिक्युलस। मेरे लिए सबसे पहली चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर सेल्फ देन आप दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? सबकी अपनी चॉइस होती है जो जो करना चाहे, किसी को जज नहीं करती। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि दुनियावी और छोटी छोटी चीजों के लिए हम कभी कभी ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जिनसे आगे हमारे सारी जिंदगी एक बोझ हमारे कंधों पर रहता है।
हुआ है आपके साथ कि लोग आपको भी अप्रोच करते हैं इस तरह, आपको ऑफर देते हैं कि अगर आपने मुझे ये दिया तो मैं आपको ये दूंगा? होता है ऐसे?
जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इस तरह के लोग पूछते हैं और बड़े ब्लंटली पूछ लेते हैं। उन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि आपने तो पूछ लिया लेकिन उस आपकी बात से मेरी जहनी हालत पे क्या असर पड़ता है, या मुझे कितना बुरा फील होता है, या मुझे ये फील होता है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ या मैं यहाँ you know, आपकी कोई ख्वाहिशात। इट्स वियर्ड, आई थिंक लोगों को समझना चाहिए। ये एक बहुत अजीब सी बात है और मुझे इससे एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगता है। जितनी दफा ये मेरे साथ लाइफ में हुआ है मुझे बहुत बुरा लगा और मैं दिनों डिस्टर्ब भी रही हूँ उस वजह से।
मेरा ख्याल ये है कि लोग समझते हैं कि हर इंसान की भी कीमत होती है, क्योंकि एक लड़की मॉडल है तो वो अवेलेबल होगी।
मेरी ऐसी दोस्तें भी हैं जो कि फैशन वर्ल्ड की नहीं है या टीवी की या फिल्म वर्ल्ड की नहीं है, जो कि मेरी बैंकर्स दोस्त हैं या किसी चैनल्स में काम करती हैं। उनके साथ भी एट सम लेवल इस तरह की कोई ना कोई चीज हुई होती है, आइदर फ्रॉम देयर बॉसेस और फ्रॉम देयर कोलीग्स और फ्रॉम समवन रैंडम। तो ये तो आई थिंक लोगों को एक परसेप्शन है कि औरत की कीमत है।
तो आपने जब लक्स स्टाइल अवार्ड जीता था बेस्ट मॉडल का, तो उस वक्त आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच की थी जिसमें आपने बात की थी चेहरे की रंगत की, कि पाकिस्तान में ये क्यों है कि गोरी लड़कियां जो हैं इस प्रोफेशन में ज्यादा पसंद की जाती हैं। अभी भी आपका यही ख्याल है?
जी बिल्कुल, अब भी मेरा यही ख्याल है। एक्चुअली मेरी वो स्पीच देने के पीछे उस वक्त एक रीजन था। उस जमाने में बहुत ज्यादा, आपको पता ना, एक लॉन फीवर चला था, तो मैं बहुत ज्यादा लॉन शूट्स करती थी। तो जिस शूट पे मैं जाती थी, इनको गोरा कर दें, इनको गोरा कर दें। अब ये बात बहुत ही एक डिग्रेडिंग बात है किसी इंसान के लिए, जबकि मुझे नहीं लगता मैं बहुत काली हूँ, मैं सांवली हूँ।
गोरा होने से अट्रैक्टिव थोड़ी होता है इंसान, बात होती है पर्सनालिटी की, या नकोश अच्छे हैं या करिश्मा है, इसे रंग से क्या ताल्लुक है।
तो होता ये था कि उन शूट्स पे मुझे बहुत दफा ये सुनने को मिला, इनको गोरा कर दें। एंड इफ यू वॉन्ट अ फेयर गर्ल तो आप एक गोरी लड़की को कास्ट कर लें। आपको लेनी भी आमना इलियास है और आपको आमना इलियास का रंग भी नहीं पसंद। तो एक बहुत ही जाहिल माइंडसेट होता था क्लाइंट्स का। उससे मुझे एक कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर डेवलप हो गया कि मे बी रंग ही ऐसी चीज है जो आपको शायद खूबसूरत बनाता है, बट आई एम ओवर दैट। जिस दिन मैंने अपनी स्पीच दे दी थी मेरे अंदर से सब निकल गया था।
पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा आमना इलियास बात कर रही थी फीफी हारून के साथ, और आमना इलियास की फिल्म सात दिन मोहब्बत इन ईद पर रिलीज होगी। और इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज सैरबीन के एडिटर थे रफाकत अली, प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे माइकल रिकार्ड, जबकि इस्लामाबाद से तकनीकी मुआवना दी इसरारुल हक ने। सकलैन इमाम और साथियों की जानिब से आखिर में खुदा हाफिज़। مگر جانے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
پاکستان میں فوج نے وزیراعظم کو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس کل صبح منعقد کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ ممبئی واقعے کے حوالے سے نواز شریف کے میڈیا بیان پر بات چیت کی جا سکے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان کے حوالے سے وضاحت دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے، انڈین میڈیا نواز شریف کے بیان کو غلط انداز سے پیش کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا حقائق جانے بغیر انڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ انڈونیشیا کے شہر سربایا میں 3 گرجا گھروں کو یکے بعد دیگرے خودکش حملوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ ایک ہی خاندان کے افراد نے کیا۔ پاکستان کے ساحلی علاقے کراچی میں پشتون تحفظ تحریک کی جانب سے سوراب کوٹ میں جلسے کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم اس تحریک کے سربراہ منظور پشتین تاحال کراچی نہیں پہنچ سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔